ら。
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الامام حسين بن علي عليه السلام اني لا ارى الموت الا سعاده والحياه مع الظالمين الا برما. درود پڑھیے محمد وعلی محمد. شعار حسینی موضوع گفتگو ہے. مراد شعار حسینی سے یہ ہے کہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے قیام مقدس کربلا میں مدینے سے عصر عاشور تک لحظہ شہادت تک اپنے اس مقدس قیام میں مختلف مقامات پر مختلف شعارات بیان فرمائی ہیں جو قیام کے مقاصد اہداف اور ان اقدار کی نشاندہی کرتے ہیں جن کی بنیاد پر سید الشہداء علیہ السلام نے یہ خروج کیا اور قیام فرمایا. جیسا کہ بیان ہوا تھا چونکہ سید الشہداء کا انقلاب ایک مکتبی انقلاب تھا, مکتب اسلام و مکتب قرآن و مکتب الہی سے نکلا ہوا ایک انقلاب تھا. مکتبی انقلاب خانہ خواہ اغراض بھی رکھتا ہے, مقاصد بھی رکھتا ہے, اور اس کے اندر شریک افراد جن صفات اور خصوصیات سے متصف ہیں اور وہ اقدار جن کے حفاظت اور دفاع اور تحفظ کے لیے یہ قیام عمل میں آیا, اسے لوگوں کے سامنے تاریخ کے لیے بیان کرنا ضروری تھا, جسے آپ نے خطبات کے ذریعے بیان فرمایا اور اسی اثنا میں شعارات بھی بیان فرمائے, جن میں سے ایک شعار یہ ہے جو آج کی مجلس کا موضوع ہے. سید الشہداء علیہ السلام کا یہ جملہ انی لا ارى الموت الا سعادۃ والحیاۃ مع الظالمین الا برما, میں موت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو اپنے لیے ننگ و آر سمجھتا ہوں. اس قدر باعظمت جملہ ہے یہ, اگر ہم انتخاب کریں ادیان میں اور ادیان سے باہر ایسے چند جملات جو تمام خطبات کی تمام خطبات کے لیے عنوان قرار پائیں اور یوں کہیں کہ جنہیں تمام انسانوں کے لیے سرمشق اور لائحہ عمل قرار دینا چاہیے, ان میں سے ایک عظیم جملہ یہ ہے کہ میں خدا کی راہ میں موت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو ننگ و آر سمجھتا ہوں. یہ جملہ بہت سارے حقائق کی ترجمانی کر رہا ہے. کس زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے, کس قسم کا انسان ایسی بات کرتا ہے, اس کی فکر کیا ہے, اس کی روح کیا ہے, اس کا نفس کیا ہے, اس کی پرورش کیا ہوئی ہے, کس مکتب کی آغوش میں پلا ہے, کتنے عالیشان مقاصد رکھتا ہے, اور یہ کہ کس اعلی شخصیت کا مالک ہے. یہ جملہ ان تمام ابواب کی تشریح کر رہا ہے اور ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے. موت و حیات انسان کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے دو مرحلے. ہم موت و حیات میں دیگر حقائق کی طرح بہت سادہ اور ابتدائی سی معرفت رکھتے ہیں. موت کو خاتمہ کہتے ہیں اور حیات کو تنفس, یعنی ہمارے اصطلاح میں یا ہمارے ذہنوں کے مطابق یا اپنی دانش میں حیات یعنی سانس لینا, جسم میں خون دوڑنا, حرکات و سکنات انجام دینا, یہ حیات ہے. اور موت اسی سلسلے کا ختم ہو جانا ہے, سانس بند ہو جانا, نبض تھم جانا, رگوں میں خون کا جریان تھم جانا, اس کو ہم موت کہتے ہیں. اور خاتمہ اختتام نیستی, دونوں میں غلطی پر ہیں. نہ حیات کا یہ معنی ہے اور نہ موت کے یہ معنی ہے. حیات نبض چلنے کو نہیں کہتے اور موت بھی نبض تھم جانے کا نام نہیں ہے. موت و حیات کی حقیقت کہیں زیادہ عمیقتر ہے. علامہ اقبال نے بھی اپنی ایک نظم بہت خوبصورت انہی معارف کے اوپر بیان فرمائی ہے. اس میں زندگی کو بیان کیا کہ زندگی کیا ہے. فرصت ہو تو ضرور اس کا مطالعہ فرمائیے گا. زندگی کس چیز کا نام ہے؟ تقریباً قریب ہے اقبال کا تصور حیات جو قرآن نے بیان فرمایا ہے اور جو روایات میں معصومین علیہ السلام نے ذکر فرمایا تھا. بہت قریب ہے. حیات کے دو رکن ہیں, دو ارکان کے اوپر, یہ دو ستونوں کے اوپر جو عمارت کھڑی ہوتی ہے اس کا نام حیات ہے. ایک ادراک معرفت اور دوسرا حرکت عمل. ایسا عمل جو اسی ادراک ہی سے نکلا ہو, نتیجہ ہو اسی ادراک کا. ادراک یعنی کسی حقیقت کو سمجھنا اور سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنا, اسی ادراک کے متناسب عمل کرنا, اس کو حیات کہتے ہیں. دو رکن زندگی کے یہ ہیں حیات کے. البتہ مراد انسانی حیات ہے. نباتاتی حیات, جمادی حیات یا حیوانی حیات نہیں ہے. ایک معنی میں حیات پوری کائنات کے اندر موجود ہے. کوئی ذرہ اس عالم کا مردہ خدا نے پیدا نہیں کیا, سب حی ہے, سب زندہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بدن کے خلیات سیل یہی فقط حیات رکھتے ہیں، نہ آپ اگر پودے کے خلیات کو جا کر دیکھیں وہ بھی حیات رکھتے ہیں، اور اگر ایک پتھر کو توڑ کے دیکھیں تو اس کے اندر بھی حیات موجود ہے. قرآن میں بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے پانی سے ہر چیز حی پیدا کی ہے. کائنات کی اساس، اس مادی کائنات کی بنیاد کو پانی کہا گیا ہے، ابتدائی شکل کو پانی کہا گیا ہے، اور پھر اسے ہم نے حیات پیدا کی ہے. حکما نے بھی اپنی فہم و معرفت کے مطابق ذکر کیا ہے کہ شعور کا ایک مرحلہ و مرتبہ، حیات کا ایک مرتبہ پوری کائنات کے اندر موجود ہے، کوئی ذرہ عالم بے شعور نہیں ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تسبیح خدا اور حمد خدا نہ کہہ رہی ہو. قرآن کا فرمانا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو حمد و تسبیح نہ کہہ رہا ہو. لیکن ساتھ یہ فرما دیا وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُنَّ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن آپ ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، آپ ان کی زبان ہی نہیں سمجھتے. ہم بعض اوقات آپس میں ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے، یعنی انسان انسان کی زبان نہیں سمجھتا. حقیقت شناسی میں اور ہستی شناسی کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ ہم موجودات کی زبان سمجھ جائیں. ہر موجود کی ایک زبان ہے، ہر مخلوق کی ایک زبان ہے، ہواؤں کی ایک زبان ہے، پرندوں کی ایک زبان ہے. اس سے مراد یہ بولیاں جو آوازیں نکالتے ہیں یہ نہیں، بلکہ سرے سے ہمیں ان کی زبان کا ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں، اپنے وجود سے اپنی ہستی سے کچھ ہمیں سمجھا رہے ہیں، لیکن ہم متوجہ نہیں ہیں ان کی زبان کی طرف. ان من شیئن الا یسبح بحمدہ، ہر چیز تسبیح خدا کر رہی ہے، ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، آپ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. تسبیح اس ہار کو نہیں کہتے جو کنٹھا منہ دانوں کا بنا ہوتا ہے، جس کو ہم تسبیح کہتے ہیں، پلاسٹک کے گول دانے بنا کے سوراخ کر کے بیچ میں ڈانگا ڈال دیتے ہیں، یا مٹی کے یا تربت کے، ہم نے اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ تسبیح. عرب اس کو کہتے ہیں صبح، یعنی صحیح نام اس کا عربی زبان میں صبح ہے. لہذا آپ جائیں اگر مکہ تسبیح خریدنی ہو تو، اگرچہ آج کل وہ بھی اردو سمجھ گئے ہیں کہ ہم اس کو تسبیح کہتے ہیں، لیکن اگر ایک عرب ہو جو اردو نہ جانتا ہو، اسے نہ معلوم ہو ہم کیا بول رہے ہیں، تو آپ تسبیح کہیں تو وہ سبحان اللہ کہنا شروع کر دے گا. اگر آپ کہیں تسبیح دیں تو وہ کہے گا سبحان اللہ، چونکہ تسبیح کا معنی ہی یہی ہے، یعنی سبحان اللہ. اگر آپ کو وہ کنٹھا چاہیے تو کہو گے صبح، صبح یعنی سین بے ہے، اخت الجیم ہے، دو آنکھوں والی یا گولتے، صبح. تسبیح خداوند تبارک و تعالی کی ذات کی تنزیہ کا نام ہے، منزہ کرنے کا نام ہے، یعنی کسی موجود کا یہ سمجھنا اور کہنا. دو تسبیح کے دو مرحلے ہیں، ایک اس حقیقت کو درک کرنا، بھانپنا، اور دوسرا پھر اس کا برملا اظہار کرنا. یہ دونوں چیزیں تسبیح کہلاتی ہیں. ایک کہ خدا ہر نقص سے پاک ہے، خدا ہر عیب سے منزہ ہے، خدا ہر آلودگی سے پاک ہے. یہ سمجھنا اور سمجھ کر پھر اس کا اظہار بھی کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسبیح کہتے ہیں. سبحان اللہ یعنی پاک ہے خدا، اس لیے سبحان اللہ کہنے کو کہتے ہیں تسبیح. یہ تسبیح تمام موجودات، قرآن کا فرمانا ہے تمام موجودات عالم تسبیح خدا میں مشغول ہیں. فارسی شاعر و ادیب کے مطبق قول کہ ہر برگی کے از زمین رویت وحدہ لا شریک گویت، ہر پتا جو زمین سے نکلتا ہے، جس طرح انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے روتا ہے، پیدائش کے بعد پہلا کام یہ کرتا ہے کہ روتا ہے، جیسے حکیم کے بقول ایک پتا جب زمین سے نکلتا ہے اس کی پیدائش ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیا کہتا ہے، سبحان اللہ، ہر برگی کے از زمین رویت وحدہ لا شریک گویت، ہر پتا یہ کہہ رہا ہے، تسبیح کہہ رہا ہے، یعنی اس کو ادراک ہے، شعور ہے اس کے اندر، اس کو شعور ہے ایک اپنے ہونے کا اور ایک اپنے خالق کا، کہ میرا خالق ہے وہ رب، اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرا رب منزہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے، محدود نہیں ہے، مقید نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، عاجز نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، مغلوب نہیں ہے، یہ ہر ذرے کو علم ہے، اور ہر ذرہ یہ کہہ بھی رہا ہے، بس اس وجہ سے اس کی تسبیح ہے، یہ معلوم ہوا کہ اس کو شعور بھی ہے اور اپنے شعور کے تحت جو کچھ سمجھتا ہے وہ کہہ بھی رہا ہے۔ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی بولی نہیں سمجھ رہے، آپ اس کی زبان نہیں سمجھتے، اگر سمجھ میں آ گئی ہوتی بات مشکل حل تھی، اور یہی ہماری مشکل ہے سب سے بڑی کہ ہم موجودات کی زبان نہیں سمجھتے۔ تعلیمی اداروں کا کام کیا تھا؟ آج ہمارے تعلیمی ادارے دونوں بگڑے ہوئے ہیں اپنی ڈگر سے، سیکولر تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی، اصل میں تو تعلیم ایک ہی تھی، ہم نے دو شعبے بنا دیے، دینی الگ کر دی اور سیکولر الگ کر لی، اور دونوں ہی، اقبال نے بھی کہا تھا جس دن الگ ہوں گے دونوں ہی گمراہ ہوں گے، ایسا ہی ہوا، وہ دینی تعلیم بھی اور سیکولر تعلیم بھی، دونوں کا مقصد اس وقت کیا رہ گیا ہے، ملازم پالنا، ملازمتوں کے لیے تعلیم ہے، کیوں پڑھ رہے ہو، کیوں پڑھا رہے ہو، تاکہ ایسا پڑھے کہ اچھی ملازمت مل جائے، علم کا مقصد ملازمتیں تلاش کرنا نہیں ہے، وہ تعلیم ملازمت نہیں ملازم نہیں پیدا کرتی، تعلیم کا مقصد انسان کے لیے اس کائنات کے راز کھولنا ہے، خواہ وہ دینی تعلیم ہو یا سیکولر تعلیم ہو۔ دینی تعلیم اور سیکولر تعلیم میں فرق یہ ہے، سیکولر تعلیم سے مراد، اب میں سیکولر استعمال کر رہا ہوں چونکہ عموماً یہ شعبہ، اس میں جو انسان آتا ہے استاد اور شاگرد سب سیکولر ہوتے ہیں نظریاتی طور پر، یعنی دین سے الگ کر کے ایک شعبہ کر کے اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، آپ کہیں یونیورسٹی اور حوزے کی تعلیم، مدرسے اور دانشگاہ کی تعلیم۔ دینی تعلیم میں موضوع قرآن ہے، کلام خدا، اور دانشگاہ میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس کا موضوع فزکس، کیمسٹری اور یہ چیزیں ہیں۔ اگر ان سارے علوم کو ایک نقطے پر لا کر کھڑا کریں تو یہ سب کے سب بیٹھ کر تشریح کر رہے ہیں فعل خدا کی۔ دینی مدرسے میں کلام خدا کی تفسیر ہو رہی ہے اور دانشگاہ میں فعل خدا کی تفسیر ہو رہی ہے، چونکہ کائنات فعل خدا ہے، یہ موجودات فعل خدا ہیں، میں اور آپ فعل خدا ہیں، یہ ہمارے فعل خدا ہیں، اللہ کا فعل ہیں یہ۔ بس ایک شعبہ علمی بیٹھ کر فعل خدا کی تشریح کر رہا ہے اور دوسرا بیٹھ کر کلام خدا کی تشریح کر رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ دونوں ایک ہوتے، یعنی ساتھ ساتھ کلام خدا بھی تشریح ہوتا اور اسی جگہ بیٹھ کر فعل خدا کی بھی تفسیر ہوتی، تاکہ نہ وہ دینی مدرسہ اس طرح سے ہوتا جیسے آج بن گیا ہے اور نہ یونیورسٹی ایسے ہوتی جیسے آج بن گئی ہے، وہ فعل خدا کی تشریح کر رہے ہیں۔ بس تعلیم کا مقصد کیا تھا؟ تعلیم کا مقصد ہستی کے اسرار کھولنا، انسان کو ہستی سے آشنا کرنا، انسان کو اپنے ہم وطنوں سے ہم آشنا کرنا۔ ہمارے ہم وطن کون ہیں؟ یہ کائنات جس کے اندر ہم ہیں، ہم تنہا تو نہیں، ہمارے ساتھ خدا نے اور بہت کچھ خلق کیا ہے، ہمیں شعور دیا، انہیں شعور نہیں دیا، ہمیں اتنا شعور دیا کہ ہم ان کو سمجھ سکیں، انہیں یہ شعور نہیں دیا کہ ہمیں سمجھ سکیں۔ لیکن ایک شعور خدا نے سب کے اندر رکھا ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ اپنے آپ کو بھی سمجھ سکیں اور اپنے رب کو بھی سمجھ سکیں۔ اگر ہم کائنات کے اندر اتریں، کائنات کے ذرے کے اندر اتریں، یا کائنات میں جائیں، کہکشانوں کے اوپر جائیں، تو کہکشان اور ذرہ دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں، وحدہ لا شریک، سبحان اللہ، سبحان اللہ عما یصفون، پاک و منزہ ہے ذات خداوند تبارک و تعالی۔ شعور خدا جس چیز کو دیتا ہے، یا ممکن ہے سوال ذہن میں پیدا ہو گیا ہو، اگرچہ وقت گزر رہا ہے اور اس مطلب کو موضوع کی طرف موڑنا ہے، مقصود یہاں تک جب بات آ پہنچی تو الجھن دور کرنے کے لیے یہ بھی عرض کر دوں کہ خود شعور دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک شعور جو خدا نے سراسر ہستی کو عطا کیا ہے، تمام موجودات کو، جمادات کو، نباتات کو، حیوانات کو، انسان کو، ستاروں کو، ہر چیز کو شعور دیا ہے، لیکن انہیں صرف شعور دیا ہے اپنے ہونے کا اور رب کے ہونے کا شعور دیا ہے۔ انسان کو خدا نے دو شعور دیے ہیں، ایک حقیقت کو سمجھنے کا شعور اور ایک اپنے شعور کو سمجھنے کا شعور۔ انسان میں اور ان میں فرق یہ کہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہم باشعور ہیں، انسان کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں باشعور ہوں، انسان یہ جان، اس نقطے پہ انسان ان سے ممتاز ہے، اس کو شعور کا بھی شعور ہے، لیکن انہیں صرف کائنات کا شعور ہے یا پروردگار کا شعور ہے۔ اور جہاں شعور موجود ہو اور اس شعور کے مطابق عمل موجود ہو، اسی کو حیات کہتے ہیں۔ یعنی ایک موجود باشعور اور اس شعور کے اندر، اس شعور کے مطابق اس کا فعل و عمل و حرکت موجود ہو، یہ موجود حی ہے، مردہ نہیں ہے۔ یہ حیات خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمام موجودات کو عطا کی ہے۔ اب حیات کے درجے ہیں، بعض اوقات یہی مرحلہ بڑا ابتدائی سا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اس مرحلے میں ارتقا آ جاتا ہے، رشد و نمو آتی ہے، یعنی حیات عالی، حیات متعالی، حیات برین، حیات اعلی۔ آپ خداوند تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، حیٌ قیوم، حیٌ ذات خدا حی ہے، زندہ ہے۔ خدا کی زندگی کا معنی کیا کرتے ہیں؟ خدا حی ہے۔ ہمارے یہاں حی کہتے ہیں، یعنی نبض چل رہی ہے، پکڑتے ہیں نبض چل رہی ہے، کہتے ہیں حی ہے، ابھی زندہ ہے۔ تو پھر خدا بھی اب زندہ ہے، تو معاذ اللہ یہ معنی کریں گے کہ خدا کی بھی نبض چل رہی ہے؟ نہ، خدا اس معنی میں زندہ نہیں ہے کہ خدا کی نبض چل رہی ہے، بلکہ خدا کی حیات کا معنی کیا ہے؟ خدا کی حیات کا معنی یہ ہے کہ ذات خدا سراپا علم ہے، وہ ذات خدا مبدا ہے تمام افعال و اعمال کا، جو کچھ پیدا ہوا ہے، خلق ہوا ہے، وہ خدا کی طرف سے، اور وہ سب کچھ علم خدا سے نکلا ہے۔ بس ذات خدا سراپا علم ہے، سراسر علم ہے، وہ سراپا مبدا ہے اور فاعل ہے اور سبب ہے حرکات و اعمال و افعال کا، جو اس کائنات میں وقوع پذیر ہو رہی ہیں موجودات کے اندر، یہ سب ذات حق کی طرف سے ہے۔ یہ حالت خداوند کی، یا یہ صفت خداوند کی عین ذات ہے۔ خدا حی ہے، یعنی عین حیات ہے، حی القیوم ہے، نہ کہ نبض چل رہی ہے خدا کی، حی ہے یعنی نبض چل رہی ہے اللہ تعالی کی۔ حی لا یموت ہے، یہ وہ حیات ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور خدا نے جو خدا کی حیات، خود اپنی حیات ختم نہیں ہوگی، خدا کی حی لا یموت سے، ذات خدا حی لا یموت ہے، حی لا یموت سے جو حیات نکلی ہے اور دیگر موجودات کو عطا ہوئی ہے، یہ بھی حیات لا یموت ہے۔ یعنی جو چیز ایک دفعہ حیات میں آ گئی، اس کو اب موت نہیں آئی۔ موت نہیں آئے گی اس کو، موت یعنی خاتمہ، بلکہ یہ حیات تدریجاً دھیرے دھیرے اگلے مراتب، بالاتر اور عالیتر مراتب میں منتقل ہوتی جائے گی. موت کا قرآنی معنی اور موت کا عرفی معنی جو ہمارے ذہن میں ہے، بہت فرق ہے ان دونوں کے اندر، بلکہ یوں کہیں کہ متضاد ہیں. موت کا وہ تصور جو ہمارے ذہن میں ہے وہ یہ کہ خاتمہ، سٹاپ، لیکن قرآن نے موت کا تصور کیا پیش کیا ہے؟ موت سٹاپ کا نام نہیں ہے، بلکہ موت ایک نچلے مرحلے سے بڑے اوپر والے مرحلے میں منتقل ہونے کا نام ہے، یعنی ارتقاء. خاتمہ نہیں ہے، موت بے معنی خاتمہ نہیں ہے. لہذا خدا نے جو حیات خلق کر دی یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. جب قیامت بھی آ جائے گی تو بھی حیات ختم نہیں ہوگی. ہم اپنے چھوٹے سے ذہن سے چند خلیے جو کھوپڑی میں ہیں ان کی مدد سے اسرار جہان کو تخمینے لگاتے ہیں ہم. جس طرح قرآن نے بھی کہا ہے کہ بجائے معرفت حاصل کرنے کے آسان کام ہے تخمینے لگانا، کیونکہ معرفت حاصل کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے باہر حقائق کے پاس. جیسے ہم کسی کو کہیں کہ دیکھو اس وقت مارکیٹ میں بھاؤ کیا ہے، اس کے لیے اس کو مارکیٹ جانا پڑے گا، جا کے بھاؤ معلوم کرنا پڑے گا. اور یہ سست آدمی ہے، اتنی اس میں سکت نہیں ہے کہ اٹھ کے جائے مارکیٹ، یہیں پر بیٹھ کر تخمینے لگا کہ وہ چیز اتنی کی ہوگی، یہ چیز اتنی کی ہوگی، اور جب جا کر اصلی بھاؤ سے اس کو ملاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ تخمینے سارے غلط، سارے تخمینے غلط ہیں. اسی طرح خداوند نے فرمایا کہ بعض لوگوں کے بارے میں یہاں بیٹھ کر جو کائنات کے بارے میں تخمینے لگا رہے ہیں، ان کو فرمایا انہم الا یظنون، انہم الا یظنون، یہ تمہارے تخمینے ہیں، یہاں بیٹھ کر تم نے اندازے لگائے ہوئے، اور یہ سارے اندازے تمہارے جب قیامت آئے گی حقائق کھلیں گے سارے اندازے باطل نکلیں گے تمہارے. بس اندازے نہیں لگانے، اٹھو، ہمت کرو، نکلو باہر، حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھو جو آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں، اور کچھ کو اپنی بصیرت سے دیکھو جو بصیرت سے دیکھنے والے ہیں، اور کچھ حقائق کو اپنے دل سے دیکھو جو دل سے دیکھنے والے ہیں. حقائق سے بھر دی ہے خدا نے کائنات، ہمیں نہیں پیدا کیا تھا کہ تخمینے لگائیں، ہمیں اس طرح سے شعور دیا کہ ان کو سمجھے جا کر، ہم قریب ہو کر دیکھیں. ہم موت خاتمہ نہیں ہے، موت انسان کی موت ارتقاء ہے، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جانا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت و حیات پیدا کی کس لیے؟ تاکہ تمہاری آزمائش ہو جائے، موت کے ذریعے بھی اور حیات کے ذریعے بھی. یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ احسن العمل کون سا ہے تم میں، کون ہے تم میں. موت و حیات اس لیے پیدا کی کہ احسن دیکھیں ہم، بہترین عمل کون انجام دے رہا، بہترین کام کون کر رہا ہے، بہترین حرکت کس کے اندر موجود ہے، بہترین ارتقاء کس کی ہے. عمل سے مراد یہ سادہ عمل، صدقہ خیرات دینا، یہ نہیں ہے فقط عمل. عمل سے مراد سب سے پہلا یعنی اپنی ارتقاء، رشد و نمو، اپنی شخصیت کی پرورش، اپنی روح کی پرورش. ہم نے موت و حیات کیوں پیدا کی؟ یہ دیکھیں کہ بہترین روپ اپنی روح کا اور نفس کا کون بناتا ہے. موت و حیات تسلسل ہے، ایک ہی چیز کا تسلسل ہے، ایک دالان سے دوسرے دالان میں جانے کا نام ہے. حیات شعور کا نام ہے، اور شعور کے مطابق عمل کا نام ہے، اور موت نچلے درجے سے بالاتر درجے میں منتقل ہونے کا نام ہے. بس سادہ سی تصویر ممکن ہے ابھی آپ کے ذہن میں ایجاد ہو گئی ہو موت اور حیات کی، لیکن پہلی تصویر کو تھوڑا سائڈ پہ کریں، ڈیلیٹ نہ کریں، کیونکہ مشکل ہوتا ہے. 60 سال میں زحمت کر کے جو کچھ بنایا تھا وہ ایک جملے سے ختم نہیں ہوتی، اس کو بے شک رکھیں ذہن میں. لیکن جو عرض ہو رہا ہے آپ کی خدمت میں طالب علمانہ گزارش، وہ یہ ہے کہ موت و حیات کا یہ معنی اس مضمون کو اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے، کربلا کو سمجھنے کے لیے، موت و حیات کا یہ معنی ذہن میں رکھیں جو آپ کی خدمت میں عرض ہو رہا ہے. میں تکرار کرتا ہوں بار بار تاکہ سب کے ذہنوں میں آ جائے بات، دباؤ میں نہ رکھیں ذہنوں کو، ڈھیلا چھوڑیں آپ. اس اوقات ہوتا ہے نا کہ ڈاکٹر انجیکشن لے کر آتے ہیں نا، کیا حالت ہوتی ہے، ہم ذرا ایسے کھینچ لیتے ہیں نا، سارے پٹھے کھینچے ہوتے ہیں، بازو کھینچا ہوتا ہے، ہر چیز اس طرح سکیڑ لیتے ہیں، تاکہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو دوا ہے یہ اندر نہ جائے. یہ جسمانی حالت ہوتی ہے، دباؤ کی، تشنج کی کھینچ لیتے ہیں. اسی طرح بعض ذہن کو اسی طرح کھینچے ہوتے ہیں اس طرح سے کہ کوئی نقطہ ذہن میں داخل نہ ہو. نہ، تھوڑا ڈھیلا چھوڑیں، ذہن کو ڈھیلا چھوڑیں، ایسے آنے دیں اس کو، جو بات ذہن میں آ رہی ہے اس کو آنے دیں ذہن میں. کھینچ کے رکھیں گے تو مشکل پیدا ہو جائے گی. ماننا نہ ماننا ایک الگ بات ہے، اس میں اختیار ہے آپ کو. سننے کے مرحلے میں کہہ رہا ہوں کہ ریلیکس ہو کر سنیں اور بالکل دماغ کو ڈھیلا رکھ کے سنیں، اس کو آزاد رکھ کے سنیں. بعد میں فیصلے کا جب مرحلہ ہوگا مجلس کے بعد کہ یہ بات آیا ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے، اس مرحلے میں کنٹرول آپ کا ہے، اختیار آپ کا ہے، ذہن آپ کا ہے. جس کو اختیار ہے مانے، جسے اختیار ہے نہ مانے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کا جابر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، غلط اور صحیح دو راستے الگ ہو جائیں پھر کوئی جابر نہیں ہے. غی اور رشد یعنی صحیح اور غلط جدا ہو جائیں، بیان ہو جائیں، پھر اس کے بعد کوئی جبر نہیں ہے، بالکل اس کو آزادی سے آپ چنیں جو چننا ہے. میں پھر تکرار کرتا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ سمجھیں ہم حقیقت کربلا کو سمجھیں، اور پھر حقیقت کربلا سے ہم حقیقت عزاداری اور ماہیت عزاداری کو سمجھیں کہ کیا ہے، ہم کس عمل میں مشغول ہیں، کس اتنے عظیم الشان عمل میں مشغول ہیں ہم. یہ عمل آئمہ اطہار نے جس کے لیے اتنی سختیاں برداشت کی اور زحمتیں کی اور ہمیں اس راہ پہ ڈالا آزاداری پر، جسے ہم نے بعد میں بدل کے رسم اپنی بنا لیا. دیکھیں کہ اس کی تہ میں کیا چھپا ہوا ہے، کتنا عظیم فلسفہ موجود ہے. حیات یعنی شعور، شعور کے مطابق عمل، اس کا نام ہے حیات. آپ ایک ہی رکھیں تاکہ دو رکھنے میں شاید مشکل پیش ہو. حیات یعنی شعور، اور موت ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل ہونا، اس کو موت کہتے ہیں، انتقال. موت کا ترجمہ اچھا کرتے ہیں اردو میں لیکن اس کو جب فٹ کرتے ہیں تو بہت غلط. موت کا ترجمہ کرتے ہیں ہم انتقال، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، جو ہی سنتے انتقال ہو گیا فوراً رونا شروع کر دیتے ہیں. روتے کیوں، وہ انتقال ہوا ان کا، ختم تو نہیں ہوئے، انتقال ہوا. آپ کہیں فلاں صاحب پہلے یہاں رہتے تھے اس محلے میں، فیصل ٹاؤن میں رہتے تھے، آپ کہتے ہیں نہیں یہاں سے منتقل ہو گئے ہیں. کدھر چلے گئے ہیں؟ ماڈل ٹاؤن چلے گئے. آپ وہیں رونا شروع کر دیں، ہائے واہ ویلا منتقل ہو گئے. روتے کیوں، تو خوش ہو، اچھے مکان میں چلے گئے، کھلے مکان میں چلے گئے. فٹ غلط کرتے ہیں اس کو، ہے موت انتقال ہے ایک مرحلے سے بالاتر مرحلے کی طرف. مولانا روم نے فصاحت کے ساتھ اس مطلب کو، حقیقت موت کو ذکر کیا ہے کہ میں کیا تھا. البتہ قرآن کا ترجمہ ہے، سورہ مومنون کی آیات کا ترجمہ ہے، آیا 12 سے لے کر شاید آگے 20 تک یا 22 تک کی آیات ہیں، ان کا ترجمہ مولانا روم نے شعر میں کیا ہے. سورہ مومنون کی آیات یہ ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَقِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے نچوڑ سے پیدا کیا ہے. ہم نے انسان کو، یعنی ہر انسان کو، فرد فرد کو، سب کو، کیفیت خلقت انسان سورہ مومنون میں بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے ہر انسان کی خلقت کا آغاز کہاں سے کیا، مٹی سے کیا. مٹی کے مراحل، مٹی سے پھر تین بنا، تین کا سلالہ بنایا، سلالہ سے نطفہ بنایا، نطفہ کو قرار مکین میں منتقل کیا، قرار مکین میں پھر اس نے کئی مراحل طے کیے، مزغہ بنا، علقہ بنا، پھر اس کے بعد ہڈیاں بنی، ہڈیوں کے بعد جلد چڑھائی، گوشت چڑھایا. سو منشا نہ ہو خلقن آخرا، پھر اس کے اندر ہم نے ایک اور خلقت روح ڈال دی، اور اس وقت فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، خود خالق نے کہا کہ کسی کو تو سمجھ نہیں آئی، بنانے والے نے خود کو کہا کہ مبارک ہو، کیا شاہکار بنایا. فرشتوں کو بھی سمجھ میں نہیں آئی کیا بنایا، بعض اوقات دوسروں کو معلوم نہیں ہوتا یہ کیا عظیم کام کیا ہے. دوسرے بے شک قدر نہ جانے، لیکن خود اپنے کام کی قدر معلوم ہونی چاہیے کہ کیا کیا ہم نے. خداوند نے بنا کے دیکھا، فرشتوں کی طرف واہ واہ کریں گے، کسی نے واہ واہ نہیں بلکہ کیا کہنے لگے، خدایا یہ کیا بنایا ہے. خداوند نے خود ہی اپنے آپ کو کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، فرشتو تمہیں کیا پتا میں نے کیا بنایا ہے. اسی کو مولانا روم نے اپنی فساد کے ساتھ یوں بیان کیا، موت و حیات ابھی ذکر ہو رہی ہے. از جمادی مردم و نامی شدم، میں عالم جمادات میں تھا، عالم جمادات سے مر گیا، موت آئی مجھے وہاں پر. جب وہاں سے مرا تو میں ایک حیات دیگر میں آ گیا، یعنی حیات جمادی تھی میری، جمود والی حیات، پتھر والی، پتھر اور ڈیلے کی طرح تھا، مٹی تھا، مٹی تھا، مٹی کو موت آئی، جب موت آئی تو مجھے حیات دیگر مل گئی. وہ حیات کون سی تھی؟ حیات نباتی. از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم حیوانی شدم، مردم ز حیوانی آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. فرمایا میں مٹی تھا، مٹی سے مرا نباتی ہوا، نباتی سے مرا، مجھے حیات حیوانی ملی، حیات حیوانی سے مرا حیات انسانی ملی، بس میں مر مر کے انسان بنا، میں مر مر کے انسان بنا. ہم بھی محاورے میں کہتے ہیں نا، مر مر کے تو یہ کیا ہے یہ کام، آپ کہہ رہے ہو کچھ بھی نہیں، مر مر کے، میں مر مر کے تو انسان بنا، بس میں کیوں ڈروں موت سے، کہ موت سے میں کم تو نہیں ہوا، موت سے بڑا ہی ہوا میں، اگر نہ مرتا تو مٹی ہوتا ابھی، اگر نہ مرتا، نہ مرتا کوئی ڈیلا ہوتا، نہ مرتا کوئی سنگریزا ہوتا، نہ مرتا کوئی پتھر ہوتا، اب معلوم نہیں کون سا پتھر ہوتا، شاید سنگرا ہوتا، سنگرا جس کو سارے ٹھڈے مارتے ہیں، کون سا پتھر ہوتا معلوم نہیں، شاید وہ پتھر ہوتا جو ابھی نہیں نام لے اس کا یہاں پر، وہ پتھر ہو جاتا. سنگرا ہوتا، میں مرا، مٹی سے مرا تو انسانیت تک پہنچا. پھر جب خداوند تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے مار کر مجھے انسانیت تک پہنچایا، تو اب بھی آگے مزید مراحل موت کے موجود ہیں. بار دیگر از بشر پران شوم، بار دیگر گرب میرم، ایک جملہ چھوڑ گیا، بار دیگر گرب میرم از بشر، تا در آرم از ملائک بالو پر، پھر میں اس حیات بشری سے بھی مروں گا اور مر کر میں حیات ملکوتی حاصل کر لوں گا. بار دیگر از ملک پران شوم، لیکن جب وہاں پہنچوں گا حیات ملکوتی میں تو یوں نہیں کہ وہاں موت نہیں آئے گی، پھر مروں گا، اور مرنے کے بعد بار دیگر از ملک پران شوم، آنچ در عقل اتنا آید ان شوم، پھر کیا بنوں گا؟ پھر وہ بنوں گا کہ جس کو سمجھنے سے عقل عاجز آ جاتی ہے، عقل کو نہیں معلوم پھر کیا بنوں گا میں. موت کے لیے انتقال، مٹی اپنے نچلے مرحلے کو، ترابی مرحلے کو چھوڑ کر اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے، یہ مٹی کی موت ہے. مٹی کی موت نبات کی حیات ہے، نبات کی موت حیوان کی حیات ہے، حیوانی موت انسان کی حیات ہے، انسانی موت ملکوت کی حیات ہے. قرآن بھی یہ کہہ رہے، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے. مٹی کو کیا کیا آپ نے؟ یعنی مٹی کی اس حالت کو تبدیل کیا سلالہ میں، سلالہ کو تبدیل کیا نطفے میں، نطفے کو تبدیل کیا ہم نے قرارے مکین میں، یہی تو موت ہے. حتیٰ یہ بچے کا دنیا سے پیدا ہونا، ماں کے شکم سے باہر آنا، یہ بھی موت ہے. یعنی ایک عالم سے منتقل ہوئے دوسرے عالم میں، یہ موت ہے یعنی انتقال. اگر ہمیں وہاں پوچھا جاتا تو کہتے نہیں یہی ٹھیک ہے، یہ بہترین آسائش ہے، اتنا اچھا کھانا پینا ہے، جو کچھ ماں کے پیٹ میں کھا پی رہے تھے جسے آج سونگنے کے لیے بھی تیار نہیں. آج پتہ چلا کہ وہ پلیتی تھی، نجاست تھی جو ہم وہاں کھا رہے تھے. کب پتہ چلا؟ جب یہاں آ کے شعور ملا، شعور جب یہاں حیات بڑھی آگے، حیات جب آگے بڑھی مرحلہ بے مرحلہ، قدم بے قدم، سٹیپ بائی سٹیپ، جب حیات اوپر آتی گئی ہمارا شعور بھی بڑھتا گیا. جب شعور بڑھتا گیا تو ماضی اپنا کھلتا گیا کہ ہم پہلے کیا تھے، اور آگے کا شوق بڑھتا گیا، آگے جانے کا شوق بڑھتا گیا انسان کے اندر. موت و حیات کا یہ قرآنی تصور ہے، لیکن ہمارے یہاں زندگی نبض چلنے کا نام ہے اور موت خاتمے کا نام ہے. موت اس دنیا سے اٹھ جانے کا، چلے جانے کا نام، عالم دیگر میں چلے جانے کا نام موت ہے. وہ عالم جو اس عالم سے بہت حسین تر، وسیع تر، زیبا تر و دل نشین تر عالم ہے، جس کے لیے تڑپتے ہیں وہ جانے جنہیں اس عالم کا علم ہو جائے کہ وہاں کیا رکھا ہے، وہاں کیا رکھا ہے. جب شعور دیا خدا نے، حیات یعنی شعور کے، شعور ہی کے مختلف مرحلے، شعور تمہارا ارتقا کرتا ہوا یہاں تک آ پہنچا کہ آپ کو اس میں شریف انسانیت مل گیا. اب آپ کا نام انسان ہے. پہلے کیا نام تھا؟ مٹی. پھر کیا نام تھا؟ انسان. پھر کیا نام تھا؟ نطفہ. پھر کیا نام تھا؟ لوتھڑا. نام بدلتے رہے نا، تھے ہم ہی لیکن نام بدلتے رہے. ان سارے ناموں میں سے اشرف نام نام انسان ہے. اشرف نام نام انسان. کیوں نام انسان ہے؟ کہ حیات جب ترقی کرتے کرتے انسانیت کے دالان میں داخل ہوتی ہے، یہاں سے اس قابل ہوتی ہے کہ خدا اس کو اپنا نائب بنا لے، خدا اس کو اپنا خلیفہ بنا لے. اس لیے خداوند نے فرمایا کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو کرامت عطا کی، ہم نے انسان کو شرافت عطا کی، اس کا وجود اشرف وجود بنایا ہے، کرامت اس کو عطا کی ہے، اور پھر اس کو اپنا امین بنایا ہے کہ جب تو انسانی شکل دھار لے، انسانی جسمانی شکل مل جائے تجھے، تیرے اوپر ذمہ داریاں فراوان ہیں، لیکن ایک چیز کو کسی صورت میں زائل اور ضائع نہ کرنا، اور وہ اپنی انسانی کرامت ہے، انسانی شرافت کو ہرگز ضائع نہ کرنا. بے شک دوسری جو چیز ضائع ہوتی ہے ہو جائے، پرواہ نہیں، تلافی ہو جائے گی. کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جو تلافی ہو جاتی ہے. یہ گھروں میں بھی آپ سن لیں، سب اہل و عیال والے ہیں، گھروں میں ہوتا ہے کبھی بچہ کوئی نقصان کر دیتا ہے، کبھی کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے. ہر وہ چیز جس کی تلافی ہو سکے اس پہ غصہ نہیں کیا کرے. پلیٹ ٹوٹ گئی اور لے آئیں گے، برتن ٹوٹ گیا اور لے آئیں گے، کتنا ہی گران قدر کیوں نہ ہو. بلکہ وہ شاعر کے بقول کہ اگر جام جام بھی ٹوٹ گیا تو اور لے آئیں گے، اور لے آئیں گے بازار سے. جام جم سے میرا جام سفال اچھا ہے، اور لے آئیں گے بازار سے گھر ٹوٹ گیا. اگر ٹوٹ گیا تو بازار سے اور لے آئیں گے. جام جم سے میرا جام سفال اچھا ہے، چونکہ جام جم کا جام ٹوٹ گیا اس کو اور نہیں ملے گا، لیکن کہا میرا جام سفال ایسا اگر ٹوٹ گیا تو اور لیں گے، اور لے آئیں گے بازار سے گھر ٹوٹ گیا. جام جم سے میرا جام سفال اچھا ہے. جو چیز متبادل ہے تلافی ہو سکتی ہے، غصہ نہ کریں اس کا، اس چیز کا خیال رکھیں نہ ٹوٹنے پائے جس پہ کوئی تلافی موجود نہیں ہے, جس کا کوئی متبادل موجود نہیں ہے, اس کو نہ ٹوٹنے دینا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے وجود میں ایک گوہر رکھا ہے اور اس کی حفاظت پر تاکید کی ہے کہ خبردار یہ گوہر تجھ سے چھننے نہ پائے, یہ گوہر ٹوٹنے نہ پائے. اس کا کوئی متبادل میں نے کائنات میں نہیں بنایا, یہ ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا. اس پہ رونے کی پھر بات ہے, اس پہ غم کرنا, لیکن جس کا متبادل موجود ہے اور لے کے بازار سے گھر ٹوٹ گیا, وہ گوہر کون سا ہے؟ انسان کا, انسان کی روح اور نفس, جس کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے کرامت عطا کی ہے, وہ شرف عطا کیا ہے. اور خدا نے فرمایا کہ خبردار کرامت و شرف وجودی اپنا کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دینا, اگرچہ تیری گردن چلی جائے. گردن دے دینا لیکن کرامت ہاتھ سے جانے نہ دینا. کرامت اردو زبان میں عجیب و غریب کام کرنے کو کرامت کہتے ہیں, معجزے کے شبیہ, معجزے کے معنی میں ہے. نہ, یہ اردو زبان والی کرامت میں نہیں یہاں استعمال کر رہا. کرامت سے مراد عربی اصطلاح, عربی لغت میں جو کچھ ہوتا ہے استعمال. کرامت شرف کے معنی میں ہے, بزرگی, برتری. عرب, چونکہ ہمارے یہ الفاظ دینی معارف سارے عربی زبان میں تھے, عربی زبان سے فارسی اور اردو میں منتقل ہوئے ہیں, لہذا ان معارف کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے جو اصلی زبان ہے اس میں جا کر دیکھنا پڑتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے. عربوں کے لیے سب سے زیادہ اشرف اور سب سے زیادہ بالا ترین صفت انسان کی کرامت ہے. اگر عرب کسی کو کہے جا کر یہ بہت عالی انسان ہے, یعنی مبالغے کی حد تک اگر کسی انسان کو بزرگ اور بڑا کہنا چاہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ کریم ہے, کریم ہے. اور خداوند نے بھی یہ استعمال کیا. خداوند کے اپنے اسماء الحسنا میں سے ہے کریم, قرآن کریم, رسول کریم, اہل بیت کریم. اور کریم جس شخصیت کا لقب بن گیا, یعنی جس کو اس اپنی حیات کے زمانے میں کریم ہی کے نام سے جانا جاتا تھا, وہ ہیں سبط اکبر حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام. جن کو کہا جاتا تھا کریم اہل البیت. لوگ نہیں کہتے تھے امام حسن آ گئے, کیا کہتے تھے؟ کریم آ گئے, کریم جا رہے ہیں, کریم کہاں ہیں. جب پوچھتے تھے کریم کہاں ہیں, یعنی امام کریم, یعنی بزرگ, عظیم, بزرگوار. بہت ساری صفات ملے تو کریم تشکیل دیتی ہیں. کریم کا, کریم کے لیے ایک صفت نہیں ہے, شاید دس صفات ملتی ہیں تو ایک صفت بنتی ہے, اس کا نام ہے کریم. یہ کرامت خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدائشی طور پر, فطری طور پر عطا فرمائی ہے. انسان ہے کریم, اور ساتھ متوجہ کر دیا, اے انسان ہر چیز کی آفت ہے, ہر چیز کی خدا نے ساتھ آفت پیدا کی ہے. جو بنایا ہے ساتھ اس کی آفت بھی بنائی ہے ٹیسٹ لینے کے لیے. جیسے خدا نے ہمیں صحت دی, ساتھ صحت کی بیماریاں بھی, جراثیم بھی پیدا کی ہے. فصلیں ہیں, فصلوں کی آفات بھی ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے اس کائنات کے اندر جس کی کوئی آفت نہ ہو. روایت میں بھی ہے, امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں لِکُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ, ہر چیز کی ایک آفت موجود ہے. آفت اس شے کو کہتے ہیں جو دوسری چیز کو کھا جائے, جیسے دیمک لکڑی کی آفت ہے, کھا جاتی ہے نا لکڑی کو. اب جن لوگوں نے پیسہ لگا کے لکڑی کا فرنیچر بنایا, گھر میں دروازے بنائے, کھڑکیاں بنوائیں, سب کچھ بنوایا, ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ لکڑی کی آفت بھی ہے. جو خیال نہیں رکھتے, صرف رنگ روغن کر کے خوبصورتی اور ظاہر بناتے ہیں, دوسرے دن اس لکڑی کی جگہ خاک کا ڈھیر پڑا ہوتا ہے, آفت نے اس کو ڈھیر بنا دیا خاک کا. لیکن جو آفت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ صرف لکڑی کے رنگ پر ہی توجہ نہیں کرتے بلکہ لکڑی کی آفت کی طرف بھی متوجہ ہیں. لہذا ایسا اہتمام کرتے ہیں کہ لکڑی کو آفت نہ کھائے, آفت سے بچاتے ہیں, ان کا گھر ہمیشہ خوبصورت رہتا ہے. کتاب خرید کے لاتے ہیں, گھر میں رکھتے ہیں, دیمک چاٹ جاتی ہے. ہر چیز کی آفت ہے, ذکر بھی کی گئی ہیں, ہزار چیزیں کے لیے ہزار آفتیں بھی ساتھ موجود ہیں. علم کی آفت ہے, عبادت کی آفت ہے, دین کی آفت ہے, دینداری کی آفت ہے, عزاداری کی آفت ہے, ہر چیز کی آفت ہے, ہر چیز کی آفت ہے. لیکن چونکہ ہم آفت والی ہی سے مانوس ہیں, بغیر آفت کی کوئی چیز دیکھی نہیں ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے پیدائشی طور پر ہر چیز کو ایسے ہی پیدا کیا ہے. کسی زمانے میں ایک مثال دی تھی میں نے, اچھی سمجھ میں آئی تھی لوگوں کو, وہ یہ تھی کہ آپ فرض کریں کہ ایک آدمی بیر کھاتا ہے, بیر ہوتے ہیں نا بڑے لمبے بیر, ان میں اکثر کیڑا ہوتا ہے بیر میں, دیکھ کے کھایا کریں, کھول کے لائٹ پر استخارہ کر کے بیر نہ کھائیں کبھی بھی, پہلے اس کو کھولیں, دیکھیں غور سے اس کے اندر کی کوئی چیز ہل تو نہیں رہی, اگر ہل رہی ہے تو کسی چائنا والے کو دے دیں, اگر نہیں ہل رہی تو خود کھا لیں آپ, پہلے دیکھ لیں اس میں. خب ایک آدمی فرض کرے کہ باغ ہے یا وہ علاقہ ہے جہاں سارے بیروں کو کیڑا لگا ہوا ہے, یہ گیا منڈی میں آج بیر لے کر آیا اس میں بھی کیڑا, دوسرے دن گیا بیر لے کر آیا اس میں بھی, جو بیر کھول کے دیکھا اس میں کیڑا, سب میں کیڑا, اس نے بغیر کیڑے کے آج تک بیر دیکھا ہی نہیں ہے, دیکھا ہی نہیں ہے اس نے بیر آفت کے بغیر. اس کے نزدیک بیر ہوتا ہی وہی ہے جس میں کیڑا ہو. اگر آپ نے آپ کے گھر ایک دن آ جائے مہمان بن کے, آپ اس کو ایسا بیر دیں جس میں کیڑا نہیں ہے, اس کو پھینک دے گا, وہ کہے گا یہ صحیح پکا ہوا بیر, یہ کچا بیر ہے. جب آفت زدہ ایک چیز سے کوئی انس ہو, انس پیدا کر لے, مانوس ہو جائے, تو بغیر آفت کے اس کو دیں وہ اسے قبول نہیں کرتا. اس لیے آفت زدہ دین جب لوگوں میں رچ بس گیا ہو تو وہاں دین ناب, اسلام ناب, اسلام خالص جب ان کے سامنے پیش کریں تو وہ اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے, پوچھتے ہیں اس کا کیڑا کہاں ہے. ذرا آگے آگے درود پڑھتے ہوئے, جتنی گنجائش ہے اتنا آگے ہوگی. فوراً پوچھتے ہیں کہ اس کا کیڑا کہاں ہے, بھائی کیڑے والا تو نہیں لینا ہم نے, خالص لو آپ. کہتے ہیں نا ہم نے تو جو دیکھا تھا کیڑے والا دیکھا تھا آج تک. ہر چیز کی آفت ہے, اور آئمہ نے جتنی تاکید عبادتوں پہ کی ہے اتنی ہی تاکید عبادتوں کو آفتوں سے بچانے کے لیے بھی کی ہے, آفتیں بھی ذکر کی ہیں کہ یہ چیزیں اس کی آفات ہیں. یعنی جہاں کہا کہ لکڑی لے کر آؤ, ساتھ بتایا کہ اس کی دیمک بھی ہے, دیمک سے بھی بچاؤ. کیسے بچائیں, ساتھ نسخہ بھی دے دیا کہ اس کو اگر استعمال کیا دیمک سے بچ جاؤ گے, ریاکاری دیمک ہے. دو لاکھ روپے کا مثلا مشین خریدتے ہیں, امام بارگاہ میں نصب کرواتے ہیں, نیچے تختی بھی لگا دیتے ہیں, الحاج ولدے ولدے ولدے, یہ ان کی طرف سے. کیوں آپ کس کے لیے, لوگوں کے لیے لگائیے, یہ خدا کے لیے. اگر خدا کے لیے لیے تو خدا کے تو علم میں کہ حاجی صاحب نے دیے, یا تو ایسی تختی لگاؤ آسمان کی طرف اس کا رخ, ہیوی لائٹ لیزر کے ساتھ خدا تک پہنچو لائٹ کے, یہ حاجی صاحب لے لگا, یہ خدا کے بارے میں سوئے ظن نہ رکھو، اللہ کو علم ہے آپ نے کیا یہ کام. خداوند نے فرمایا کہ کار خیر اس طرح کرو کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کرو تمہارے بائیں ہاتھ کو خبر. آبرو ریزی نہ کرو لوگوں کی، حرمت کا خیال رکھو، کرامت کا خیال رکھو. ہر چیز کی آفت ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کا نفس و روح سب سے قیمتی ترین گوہر بنایا ہے. اس گوہر کے اندر صفت شرف و کرامت کی رکھی ہے، اور یہ فرمایا کہ کبھی بھی وصف کرامت اور صفت کرامت کو زائل نہ ہونے دینا. جس دن تیرے وجود کی کرامت کو دیمک لگ گئی، تیرے وجود کے شرف کو دیمک لگ گئی، اس دن تیری انسانیت بھی نابود ہو جائے گی. انسان بے کرامت، کرامت کا اردو والا معنی نہ رکھیں جو کہتے ہیں فلاں صاحب بہت ہی صاحب کرامت، معجزے کے معنی میں نا، کرامت عظمت، بزرگی، بزرگواری، بخشش، ایثار، فداکاری، شر صدر، ان ساری چیزوں کے ملنے سے ایک صفت پیدا ہوتی ہے، اس کا نام ہے کرامت. کریم انسان کون ہوتا ہے؟ کریم ہے نگو مرا و انشا کارنیس. مولانا روم فرماتے ہیں کہ نہ کہو کہ مجھے اس عظیم انسان سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا. نہ ہے نگو مرا و انشا کارنیس با کریمن کارہا دشوار نیس. کریموں کے ساتھ اگر انسان کا سفر ہو جائے، کریموں کے ساتھ معاملہ پڑ جائے، تو یقین جان لو کہ کریموں کے ساتھ کوئی بات مشکل نہیں ہوتی. لئیموں کے ساتھ مشکل پیش آتی ہے، فرومایوں کے ساتھ مشکل پیش آتی ہے، پس حقیر اور گھٹیا لوگوں کے ساتھ مشکل پیش آتی ہے، کریم کے ساتھ کوئی مشکل کبھی کسی کو پیش نہیں. لہذا خدا کریم ہے، خدا لئیم نہیں ہے. کریم کے ساتھ کوئی مشکل پیش آتی ہے؟ کبھی خدا نے آپ کی آبرو ریزی کی ہے، کبھی خدا نے عزت خراب کی ہے، کبھی خدا نے آپ کا راز برملا کیا ہے، کبھی خدا نے بھری محفل میں آپ کو رسوا کیا ہے. بلکہ کیا کرتے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو رسوا کرتے ہیں، وہ پیچھے پردہ ڈالتا جاتا ہے، پردہ ڈالتا ہے، پردہ ڈالتا ہے. کریم اسی کو کہتے ہیں، کریم اسی کو کہتے ہیں. با کریمن کارہا دشوار نیز، کریموں کے ساتھ کوئی چیز مشکل نہیں ہے، کوئی معاملہ مشکل نہیں ہے کریموں کے ساتھ. پست اور گھٹیا لوگوں کے ساتھ، جو چونی دے کے 400,000 کا احسان جتلاتے ہیں، اوپر خرچ چونی کی ہے لیکن توقع 400,000 کی. چونی دے کے کہتے ہیں کہ یہ مثلا دعا کرنا ہمارے لیے بھی، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے جو بھی پیدا نہیں ہوں، ان کی بخشش کے لیے بھی دعا کرنا ہے. وہ چونی سے تو اتنے لوگ نہیں بخشے جاتے. حج کے موسم میں، عرفہ میں ہے، وہاں بخشش ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مقبول ہوتی ہیں. کاروان جاتے ہیں، گھروں سے لسٹیں بنا کر وہاں دیتے ہیں روحانی علماء کو کہ ان کے لیے دعا کریں. وہ بہت ہو جاتی ہیں، لسٹیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، چونکہ ہر آدمی پورا جو سسرال سے بھی لسٹ بناتا ہے مرحومین کی، اور اپنی بھی بناتا ہے، نانکے کی بھی، دادکے کی بھی، سب بناتے ہیں، بہت زیادہ ہو جاتی ہے وہ لسٹ. ہر آدمی کے مثلا 50-50, 60-60 نام ہو، تو اگر گنتے ہی رہیں تو حج کا موسم تو وہی ختم ہو جائے گا سارا، لسٹیں گنتے ہوئے. بعض علماء پھر وہ بہت اچھے طریقے سے خداوند تعالیٰ سے وہ بخشش ان مرحومین کی، وہ لسٹ پکڑ کے، چونکہ ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس، تو وہ لسٹ پکڑ کے وہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند اس لسٹ والوں کو معاف فرما. ہو جاتی ہے معافی، مسئلہ نہیں ہے، خدا کو تو پتہ ہے کہ لسٹ میں کون کون ہے. اپنے اندر کرامت کو محفوظ رکھیں، کرامت پیدا کریں، شرف پیدا کریں. گوہر انسانیت کا یہی، یہ کہ انسان کا وجود با کرامت ہے، یعنی عظمت والا وجود، عالی وجود، گوہر عالی ہے. اس کی آفت ہے کرامت بہت حساس چیز ہے، شرف انسان کا بہت حساس چیز ہے، معمولی سی پولوشن سے بھی شرف آلودہ ہو جاتا ہے، باقی ساری چیزیں اس کا حصہ ہیں جس کے اندر شرف موجود ہے. مثلاً ایک خاتون، باشرف خاتون کبھی بھی بے حیا نہیں ہوتی. بعض اوقات ہم کوشش کرتے ہیں اس کو دوپٹہ اڑائیں، وہ قمیض بھی چھوٹی کر دیتی ہے، چادر پہنے دوپٹہ بھی اتار دیتی ہے. لباس ایسا پہنتی ہے جس میں اندام سارے اس کے نمایاں ہوں. یہ کیوں ہے؟ مرد بے شک مرد بھی ایسا لباس پہنتے ہیں جس میں اس کے اندام نمایاں ہوں. نمائش اندام انسان کی ایک نفسیاتی کمزوری ہے، مرد ہو یا عورت، ایسا چست اور ٹائٹ لباس پہنتے ہیں جس میں نشے و فراز بدن کے سارے پتہ چلے دوسروں کو، یہ بے حیائی ہے. کب ایک انسان اتنا پست ہو جاتا ہے کہ اپنے بدن کی نمائش نامحرموں کے سامنے کرنا شروع کر دے؟ جب اس کے اندر حیا نہ ہو. اور کب حیا ختم ہوتی ہے؟ جب اس کے اندر شرف ختم ہو جائے، جب اس کو اپنے اشرف ہونے کا احساس ختم ہو جائے کہ میں اشرف نہیں ہوں. جس کو یہ معلوم ہو جائے میں اشرف ہوں، مجھے خدا نے باعظمت پیدا کیا ہے، وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا جس سے اس کے شرف پہ آنچ آ جائے. اس لیے آپ کی خدمت میں بارہا عرض ہوا ہے کہ دین کا معیار اعمال نہیں ہے، خدا ہمیں اعمال کے پلڑے میں نہیں تولے گا بلکہ اقدار ویلیوز کے وزن سے تولے گا. ایک طرف عمل، ممکن ہے ڈھیروں عمل ہو لیکن کوئی قبولی نہیں ہوئی، اس وجہ سے کہ اس ڈھیروں عمل کے اندر کوئی قدر موجود نہیں تھی. صرف اپنا شرف بچا کے وہاں تک لے جائیں. آغا امین ہیں، آپ امانت دار ہیں. کس کے؟ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو شرف عطا کیا ہے. یہ اللہ کا دیا ہوا شرف راہزنوں کی اس وادی میں بچا کر سنبھال کے لے جاؤ خدا تک کہ پروردگارا میرے وجود میں جو شرف رکھا تھا میں نے اس کی حفاظت کی، یہ رہا جو تیری امانت تھی میں پیش کر رہا ہوں. جب جان خدا کے سامنے پیش کرو تو وہ شرف جو خدا نے اس جان میں رکھا تھا وہ ساتھ ہونا چاہیے. آپ کسی سے گاڑی لیں، ٹھیک ٹھاک بہترین 0 میٹر گاڑی چمکتی ہوئی، واپس لے کر جائیں ٹوٹی ہوئی ہر طرف سے، کیا کہے گا آپ کو؟ یہ کیا لائے ہو؟ آپ کو امانت دار کہتے ہیں، آپ کو انسان کہتے ہیں، آپ کو باشعور کہتے ہیں. میں نے یہ دی تھی تمہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ میں نے تمہیں دی، اگر اس میں تھوڑا بہت فالٹ تھا تو وہ بھی جا کر ٹھیک کروا کے مجھے بالکل ٹھیک کر کے لا کے تحویل دیتے تو پتا چلتا کہ نہ صرف امانت دار انسان ہو بلکہ باشرف انسان بھی ہو. خدا کا یہ گوہر، یہ جان، یہ ہستی، اس کو ضائع نہ کریں. اس کی آفتیں ہیں بہت، بخل اس کی آفت ہے. بخل سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ بخل بری صفت ہے نا. روایت میں ہے کہ اہل بیت میں سے کوئی ایک فرد بھی بخیل نہیں. بخل، چونکہ اہل بیت منزہ ہیں، پاک ہیں، قرآن کی شہادت ہے کہ اہل بیت پاک ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مٹی ان کے کپڑوں پر نہیں بیٹھتی، یعنی جب وہ چل رہے ہوتے ہیں. ذاکروں نے ہمیں یہی بتایا، خطیبوں نے، کہ آیت تطہیر کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ مثلا سڑک پہ چل رہے ہوتے ہیں تو دوسروں کے کپڑوں پہ مٹی اٹھ کے بیٹھتی ہے، گرد و غبار ان کے کپڑوں پر نہیں بیٹھتا. نہ آغا، ان کے کپڑوں پر بھی مٹی لگتی ہے، اسی وجہ سے مٹی لگی ہوئی تھی کہ کہا گیا تھا ابو تراب ہیں یہ. مٹی چپکتی تھی ان کے کپڑوں کے ساتھ لیکن بخل نہیں چپکتا تھا ان کی روح کے ساتھ. بزدلی نہیں چمکتی تھی ان کی روح کے ساتھ، ہر وہ صفت جو شان انسانیت نہیں رکھتی، وہ شایان شان انسان نہیں ہے، وہ اہل بیت کے قریب نہیں جاتی تھی. کیا ہوتا ہے ان صفات سے؟ حسد سے کیا ہوتا ہے؟ شرف انسان کا زائل ہو جاتا ہے. بخل سے شرف انسان کا زائل ہو جاتا ہے. یہ گوہر خراب ہو جاتا ہے ان صفات سے. اس کو چمکا کے رکھنے کے لیے بڑی اعلی صفات کی ضرورت ہے، گوہر وجود. آپ توجہ فرمائیں کہ آپ نے اپنے گوہر وجود کو بچا کے رکھنا ہے. جب زندگی بسر کر رہے ہو، جس سوسائٹی میں رہ رہے ہو، جس گھر میں رہ رہے ہو، وہاں پر ہزاروں آفتیں موجود ہیں تمہارے وجود کے شرف کو زائل کرنے والی. کہا گیا جب زوجہ کا انتخاب کرتے ہو تو ایسا گھرانہ انتخاب کرو، ایسی خاتون انتخاب کرو کہ جو باشرف ہو، با کرامت ہو، اور کم از کم یہ کہ اس جس سے تمہاری اولاد پیدا ہونی ہے وہ اولاد فرومایا اور پست نہ ہو. عالی صفات پیدا کرو. خاتون ابھی لڑکی کا نہیں پوچھتے کہ لڑکی مثلا کیسی ہے، کہاں کرتی ہے، باپ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ باپ کی کتنی فیکٹریاں ہیں، ان کے پاس کتنی زمین ہے، پراپرٹی کتنی ہے. لڑکی لینی ہے تو انہیں باپ لینا ہے. لڑکی کے بارے میں پوچھو کتنی پڑھی ہوئی ہے، کتنی حیا ہے، کتنی عقل ہے اس کے اندر، باپ سے کیا سرکار ہے تمہارا. اور یہی لڑکی والے جب لڑکا ڈھونڈتے ہیں تو لڑکے سے پوچھتے ہیں کہ اس کے پاس نیشنلٹی ہے. ایسی سرزمین کی نیشنلٹی ہے جہاں ہماری بیٹی کو لے جائے، قدم رکھتے ہی حیا و شرف زائل ہو جائے؟ کسی ایسی سرزمین کی نیشنلٹی ہے؟ گھرانہ ایسا بنو جس گھرانے کے اندر روٹی ملے یا نہ ملے، پرورش اولاد کا مطلب ان کی پیٹ پالنا، ان کو اے بی سی سکھانا نہیں ہے. پرورش اولاد کا مطلب، پرورش اولاد کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے آپ کو اپنی امانت آپ کے آغوش میں دی ہے. یہ بچے خدا کی امانتیں ہیں، اللہ کی امانت ہے تمہاری آغوش میں. اس کو خدا نے با کرامت پیدا کیا. لقد کرمنا بنی آدما، ہم نے اے انسان، یہ جو آپ کی گود میں پڑا ہوا چھوٹا سا انسان ہے، اس کو اللہ نے شرف دے کے تیرے پاس دیا ہے، اللہ نے کرامت دے کر اس کو تیری گود میں ڈالا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری گود سے نکل کر جب خدا کے پاس آئے تو نہ اس کے اندر شرف موجود ہو، نہ کرامت موجود ہو. تو امین ہے اس چیز کا. بچوں کی پرورش یعنی ان کی شخصیت کے اندر گوہر کرامت پیدا کرنا. کرامت کی آفات ہے سوسائٹی، جس سوسائٹی میں رہ رہے ہو اس سوسائٹی کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے شرف کو زائل کر دیتی ہیں. قرآن مجید نے مذمت کی ان لوگوں کی، ان مستضعفین و مظلومین کی جو ایک سرزمین میں رہ رہے تھے، جب خداوند تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کیوں تمہاری یہ حالت ہے تو کہنے لگے کہ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں ہے، ہم فقیر ہیں، مستضعف ہیں. خداوند نے فرمایا اس کے باوجود تمہیں حق نہیں بنتا تھا اس سرزمین پر رہنے کا. علیس بارض اللہ واسعہ، کیا زمین خدا وسیع نہیں تھی، کھلی نہیں تھی؟ اس سرزمین سے نکل جاتے، کسی ایسی سرزمین پہ چلے جاتے جہاں کھانے کو کم ملتا، پینے کو کم ملتا، لیکن کرامت و شرافت تمہاری محفوظ رہتی. کربلا کا واقعہ، کربلا کی جنگ شرافت و لعامت کی جنگ تھی. ایک طرف لعین تھا، ایک طرف کریم تھا. ایک طرف لعین، ایک طرف کریم. ایک طرف ایسا مسخ شدہ انسان کہ جس کی صرف کھال انسانی رہ گئی تھی لیکن اس کے اندر کوئی صفت انسانی موجود نہیں تھی، اور ایک طرف وہ انسان تھا کہ جس کے گوہر کو خدا نے پیدائشی طور پر صاحب کرامت و شرافت بنایا، جس کو آغوش کرامت والی عطا کی، جس کو صلب کرامت والا عطا کیا، جس کے اوپر والدین کا سایہ کرامت والا ڈالا، جس کے نانا کو کرامت والا پیدا کیا، جس کے باپ کو کرامت والا پیدا کیا، جس کی ماں کو کرامت والا پیدا کیا، اور جس کی ہر چیز کرامت تھی، جب یہ کریم کرامت کی آغوش میں بڑھ کر بڑا ہوا اور اس نے دیکھا کہ لعامت کا سایہ تمام امت کے سر پر ہے، یہاں پر اس کی کرامت میں جوش آیا، اس کی شرافت میں جوش آیا۔ فرمایا میں ظالمین کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ وہ پوچھے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ظالمین ہے، خود اپنی قبر میں جائیے۔ جو لوگ ظالمین کے ساتھ سمجھوتا کیے ہوئے ہیں ان کے پاس ہزار دلائل ہیں، بلکہ کہوں گا ہزار اور ایک دلائل ہیں ظالموں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے۔ ایک دلیل کیا ہے جو آپ سب دیتے ہیں؟ کہ ظالموں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، انہیں ہم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اب یہ ایسے ہی ہیں جیسے آپ کے گھر میں لکڑی کو دیمک لگ جائے اور آپ وہاں رہ رہے ہوں اور آپ کہیں دیمک سے ہمیں کیا سروکار ہے، دیمک کو ہم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ عزیز من، دیمک آپ کا فرنیچر کھا رہی ہے، دیمک آپ کا پردہ دروازہ چاٹ رہی ہے، دیمک آپ کا مال کھا رہی ہے، دیمک آپ کا بستر چاٹ رہی ہے، یہ دیمک سب کچھ نابود کر رہی ہے۔ اگر لکڑی کھا بھی جائے تو متبادل موجود ہے، بازار سے ایک اور دروازہ خرید کے لے آنا۔ لیکن ایسی دیمک جو آپ کی کرامت و شرافت کو کھا جائے، خدا نے متبادل بنایا ہی نہیں ہے، اس کا صرف ایک بنایا اور ہمیں دے دیا کہ یہ بچا لیا تو بچا لیا، لیکن اگر توڑ دیا، لٹا دیا تو لٹا دیا۔ آغا بس دو رکعت نماز کی نہیں ہے، دو تسبیحیں زیادہ پڑھنے کی بات نہیں ہے، یہ دوڑ دی خدا نے لگوا دی ہمیں انسان پیدا کیا، عقل و شعور دی، یہ سب کچھ، کائنات، یہ ساری بسائق پھیلا کے پھر کیا کہا، مسجدیں بنا کے اب دوڑ لگا دو نمازوں کی طرف۔ جس نے چار رکعت زیادہ پڑھی وہ جنت کے اعلیٰ درجے میں، جس نے کم تر پڑھی وہ نچلے درجے میں۔ نہ خیر، عزیز من، عبادت بھی اس وقت عبادت کہلاتی ہے کہ جب کریم کے سامنے کسی صاحب کرامت کا سر جھک رہا ہو، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ لیکن اگر لئیم جا کر لوگوں کے دکھاوے کے لیے سجدہ کرے، اس کو ٹکرے کہتے ہیں، سجدے نہیں کہتے اس کو۔ حج اس وقت عبادت ہے جب صاحب کرامت جا کر بیت اللہ کریم اور کعبہ کریم اور خدا کریم کے گھر کے گرد چکر لگائے، لیکن اگر یہ کریم نہ ہو، لئیم ہو اور بیت کریم کے گرد جا کر گھوم رہا ہو، اس کو طواف نہیں بلکہ چکر کہتے ہیں۔ اس کو اس دوڑ میں بے شک لگے لو شریک ہو۔ خداوند تبارک تعالیٰ نے آئمہ و انبیاء کو منسوب فرمایا کس کے لیے؟ کہ فقط ہمارے امام جماعت بنے آ کر، فقط ہمارے شہر کا ڈسپلن صحیح کرنے کے لیے، یا ثواب ہمیں زیادہ ملے۔ یہ کام تو بہت آسان تھا اللہ کے لیے، ثواب، ثواب اتنا آسان کام ہے خدا کے لیے، سستا، کہ جتنا مانگو اس سے بھی زیادہ خدا دیتا ہے ثواب۔ اتنا اہتمام کیوں کیا؟ اتنی بساط کیوں پھیلائی؟ اس لیے پھیلائی کہ کام بڑا مشکل ہے، جماعت کرانا آسان ہے۔ چاند ظاہر نیک کام جن کو ہم کہتے ہیں، وہ نیک کام بہت آسان ہیں۔ بعض کہتے ہیں نا، ہم یہ آخری عمر میں، ساری عمر آرام کھایا ہے، آخری عمر میں آخرت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ آخری عمر میں، آخری سال، پینشن، ریٹائرمنٹ کے بعد، جب داڑھی سفید ہو جاتی ہے، جب اولاد بھی چلی جاتی ہے گھر سے اور بالکل تنہا ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور کسی اب نہ شہوت رانی کے قابل ہے، نہ ہوس رانی کے قابل ہے، میدہ ویسے خراب ہو چکا ہے کباب کھا کے، شوگر ہونے کے بعد اب ویسے مٹھائیاں نہیں کھا سکتے، جب ہر طرف سے ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ آخرت کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ابھی اس وقت آخرت کے لیے کیا کیا؟ آخرت کے لیے جا کر کہیں مشین لگا دی، اوپر تختی لگا دی، کہیں جا کر مسلم کوئی کار خیر کر دیا، کہیں مسجد بنا دی، کہیں ممباڑا بنا دیا، کہیں مدرسہ بنا دیا، کسی اور جگہ کار خیر انجام دے دیا۔ کیا کر رہے ہو؟ آخرت کے لیے کر رہے ہیں۔ آخرت میں کیا لے کے جانا ہے؟ آخرت میں یہ اینٹیں نہیں جائیں گی. خداوند نے فرمایا کہ یہ جو تم قربانی کرتے ہو اس کی کھال، اس کے سری پائے، اس کا چمڑا، اس کا خون خدا تک نہیں جاتا، بلکہ اس قربانی کے دوران جو تم نے اخلاص و کرامت کا مظاہرہ کیا ہے وہ خدا تک جاتا ہے. معلمین کا کام شاگردوں کو صاحب کرامت و شرف بنانا ہے، ایک فریضہ ہے معلمین کا. علماء و روحانیت کا کام امت کو فقط باشرف بنانا ہے. رہبر اس کو نہیں کہتے جو مہنگائی ختم کرے. اس وقت ہمیں اشتباہ ہو چکا ہے، خلط مت کر چکے ہیں ہم بہت ساری چیزیں. اس وقت ہمیں قومی طور پر، اجتماعی طور پر بڑی مشکلات ہیں، اور ان مشکلات کے حل کے لیے کہتے ہیں رہبر ہونا چاہیے، اور آخر میں جا کر کہتے ہیں کہ امام آئیں گے، امام منتظر آئیں گے اور آ کر ساری مشکلات حل کر دیں گے. آغا امام منتظر آ کر وہ اس لیے نہیں آئیں گے کہ ہماری بند فیکٹریاں چل پڑیں گی، ہماری جو ممنوع چینی ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گی، آٹا سستا ہو جائے گا، میرے بچوں کو داخلہ ملنا شروع ہو جائے گا، اور میری پڑوس کی جو مشکل ہے وہ حل ہو جائے گی، میری پراپرٹی کی مشکل حل ہو جائے گی. یہ اس لیے نہیں آئیں گے، بلکہ امام کس لیے آئیں گے؟ اس لیے آئیں گے کہ خداوند اس ذخیرے کو بھیجے گا کہ اے میرے ذخیرے اب جا، کیوں کہ روح زمین پر بیٹھنے والوں نے اپنی شرف و کرامت کھو دیا ہے. تو منبع کرامت و شرف ہے، جا کر ایک دفعہ پھر انسانیت کو شرف عطا کر. جس طرح رسول اللہ آئے مکہ کے اندر، رسول اللہ کے آنے سے کون سی چیز سستی ہوئی؟ آلو مہنگے تھے، سستے ہو گئے بعد میں. رسول اللہ اس لیے آئے کہ مکہ میں ٹماٹر نہیں ملتے اس لیے کہ ٹماٹر عام ہو جائیں، چینی مکہ میں نہیں ملتی تھی مدینہ میں، اس لیے رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ میں گئے؟ نہ، اس لیے گئے تھے کہ مکہ والے بتوں کے سامنے جھکتے تھے، اور مورتی کے سامنے جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ جھکنے والا اپنا شرف بھول بیٹھا ہے. کیوں جھکتے ہو ان کے سامنے؟ کیوں جھکتے ہو درختوں کے سامنے؟ کیوں جھکتے ہو ستاروں کے سامنے؟ کیوں جھکتے ہو جانوروں کے سامنے؟ ایک جانور کے سامنے جھکا ہوا انسان یہ بتا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ میرے اندر شرف اس جانور جتنا بھی نہیں ہے. نہ جھکو حیوانات کے سامنے، نہ جھکو مورتیوں کے سامنے، نہ جھکو پتھروں کے سامنے، اور حتیٰ نہ جھکو انسانوں کے سامنے. شرف ظاہر ہوتا ہے انسان کا اس سے. چاپلوسی آفت شرف انسان ہے. تملق، جو انسان چاپلوس ہے اپنا کام نکلوانے کے لیے کسی کی چاپلوسی کرتا ہے، اپنی ساری کرامت و شرافت کھو بیٹھتا ہے. گدائی، تقدی، ضرورت مند بھی ہو عفیف بنو. عفیف، عفت کا کیا مطلب ہے؟ عفت کا مطلب یہ ہے کہ تیرا پیٹ تو خالی ہے، تیرا گھر تو خالی ہے، تیری جیب تو خالی ہے، لیکن اپنے وجود کو شرف سے خالی مت کر. کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلا. پیٹ بھر جائے گا، وقتی ہے، لیکن اگر ایک دفعہ تیرا وجود شرف سے خالی ہو گیا پھر کبھی بھی نہیں بھر سکتا. جس سوسائٹی میں انسان رہتا ہے اس سوسائٹی کو دیکھ کے انتخاب کرے، میرا شرف تو نہیں ضائع ہو رہا. ہم آئے تھے کس چیز کو محفوظ رکھنے کے لیے اور کیا چیز محفوظ رکھ رہے ہیں؟ راہبر و امام، لیڈر اس لیے نہیں آتا کہ ہمارے لیے ارزانی کر دے ہر چیز کی، فراوانی کر دے ہر چیز کی. بنی اسرائیل نے جس طرح موسیٰ سے توقع باندھی، خداوند تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو کیوں بھیجا؟ موسیٰ جا، فرعون نے بنی اسرائیل کا شرف زائل کر دیا ہے، ان کو غلام بنا دیا ہے، ان کو ذلیل کر دیا ہے، ان کو رسوا کر دیا ہے. اے موسیٰ جا، میں نے ان کو انسان بنایا تھا، یہ انبیاء کی اولاد ہیں، یہ اسرائیل یعقوب کی اولاد ہیں، یہ ابراہیم کی اولاد ہیں، یہ اسحاق کی اولاد ہیں. ان کا شرف زائل ہو چکا ہے، ان کو جا کر اس غلامی سے نجات عطا فرما. آقا لیڈر کس لیے آتا ہے؟ لیڈر آتا ہے فرعونی نظام کے چنگل سے امتوں کو نجات دے کر شرف کے اعلیٰ چوٹی پر بٹھانے کے لیے، لیکن بے شرف قوم کے اندر اگر باشرف لیڈر آ جائے تو وہ اس کے ہاتھ میں ٹوکری دیتی ہے، یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها، اے موسیٰ چھوڑ ان باتوں کو، لے ٹوکری جا منڈی اور وہاں سے جا کر ہمیں سبزیاں لا کے دے، اس لیے کہ ہمارا موڈ خراب ہو گیا ہے منو سلوا کھا کھا کے۔ جب رہبر باشرف ہو قوم بے شرف ہو، وہ رہبر سے یہ مطالبات کرتی ہے۔ امام خمینی جب انقلاب لائے کیا فرمایا اس امت کو؟ کہا کہ یہ توقع نہ رکھنا کہ یہ انقلاب انقلاب ٹماٹر نہیں ہے، انقلاب آلو نہیں ہے، یہ ممکن ہے یہ جو مل رہا ہے یہ بھی نہ ملے، یہ جو بھی مل رہا ہے یہ بھی نہ ملے۔ رسول اللہ جب آئے تو بلاخر جو مسلمان ہوئے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ کھا پی رہے تھے، خصوصاً جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا جو ایک مالدار خاتون تھی، آج کی زبان میں یعنی کھاتی پیتی خاتون، مالدار خاتون جس سے دسترخوان پر بہت سارے کھاتے تھے، لیکن رسول اللہ اس لیے نہیں آئے کہ خدیجہ کا مال دو گنا ہو جائے، چند گنا ہو جائے، دس گنا ہو جائے، بلکہ رسول اللہ کے آنے کے بعد یہی خدیجہ شیب ابی طالب میں بیٹھ کر درختوں کی جڑیں چوس رہی تھی۔ بے شرف کو ہم ہمیشہ اپنے رہبر کو اس کام پہ لگا دیتی ہے۔ ہم بھی پاکستان میں جب بھی تیل مہنگا ہوتا ہے، پٹرول مہنگا ہوتا ہے، سی این جی بند ہو جاتا ہے، کہتے ہیں پاکستان کو خمینی کی ضرورت ہے۔ اف ان لحاظ الکلام، توف ہو اس بات پر۔ ہم جاتے ہیں لیڈر ہو، کیا کرے لیڈر؟ کہتے ہیں جیلوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، ان کو آزاد کرانا ہے۔ آغا لیڈر جب آ جاتا ہے، رہبر آ جاتا ہے، یہ جو باہر گلیوں میں گھوم رہے ہیں ان کو بھی اندر کرا دیتا ہے۔ امام جب کربلا میں جاتے ہو، مزار بنے ہوئے نا کربلا کے، یہ کس نے بنائی؟ راہبر نے۔ یہ اچھے خاصے چل پھر رہے تھے، کھا پی رہے تھے، لیکن جس دن راہبر کی کمان میں آئے سارے شہید ہو گئے۔ سید الشہداء نے مدینہ میں بنو ہاشم کو، بنو ہاشم کو، فقط بنو ہاشم کو، اپنے خاندان کو، مردوں کو الگ عورتوں کو الگ کر کے دو خطبے دیے، ایک عورتوں کے درمیان ایک مردوں کے درمیان، مردوں کو بٹھا کر اور پھر انہیں لکھ کے بھی پیغام بھیجا۔ کیا کہا؟ من الحق بی منکم استشہدا، اے بنو ہاشم سن لو کہ جو بھی اس سفر میں میرے ساتھ جائے گا مارا جائے گا۔ بنو ہاشم ایسا نہیں ہوگا کہ میں کوفہ پہ قبضہ کروں گا اور تم پراپرٹیوں کے مالک ہو جاؤ گے اور تم بڑے بڑے خزانوں کے مالک ہو جاؤ گے، نہ، جو میرے ساتھ آئے گا مارا جائے گا۔ جب سید الشہداء جیسا رہبر آ جائے تو یوں نہیں کہ بیماروں کو بھی شفا دیتا ہے بلکہ صحت مندوں کو بھی شہید کروا دیتا ہے۔ ایران میں جاؤ، جا کر دیکھو، ہر شہر میں ضرور جایا کرو، زیارات کے لیے جب جاتے ہو تو ضرور جایا کرو، وہاں پر بے نام و نشان امامزادوں کے نام پر، پتہ نہیں امامزادے ہیں بھی نیچے یہ دفن یا نہیں، ان پہ چلے جاتے ہیں جن کا کوئی تاریخی سند بھی نہیں ہے، لیکن شہداء کے مزاروں پہ نہیں جاتے زائرین۔ جایا کرو، ضرور جایا کرو، ایک قوم کی عظمت کو جا کر دیکھا کرو اور سلام کیا کرو ایک قوم کی عظمت کو جا کر۔ یہ لاکھوں جوان جو بہشت زہرا جیسے قبرستانوں میں دفن ہیں، ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، بڑے خوبصورت، بڑے خوبرو اور کڑیل جوان، یہ کھا پی رہے تھے، یہ عیش و عشاشی میں مشغول تھے، یہ روزمرہ کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جس دن خدا نے رہبر دیا یہ چلتے پھرتے جوان خاک کے نیچے جا کر سو گئے۔ کیوں سو گئے خاک کے نیچے جا کر؟ نہ کہ رہبر کو اچھے نہیں لگتے چلتے پھرتے دیکھ کر، نہ، اس لیے کہ رہبر منڈی کا بھاؤ اتارنے نہیں آتا، نیچے کرنے نہیں آتا، بلکہ رہبر امت کے شرف کو بلند کرنے کے لیے آتا ہے، اور شرف اپنی قیمت مانگتا ہے، شرف کی قیمت جوان کا لہو ہے، کرامت کی قیمت جوان کا لہو ہے، شرف کے لیے قیمت دینا پڑتی ہے۔ عزت، سب سے پہلے عزت، ہم نے ایٹم بم بنا لیا، عزت نہیں بنائی۔ ایٹم بم بنا کر اور زیادہ ذلیل ہوئے. آج جس ذلت میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں کہ جو کچھ آپ کی خدمت میں ہو رہا ہے عرض، نہ میں پیشہ ور ہوں نہ آپ پیشہ ور ہیں، نہ آپ آئے ہیں پیشہ وری کے لیے نہ میں آیا ہوں پیشہ وری کے لیے. کیوں آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کہ کربلا سے اپنی نجات کا راستہ ڈھونڈیں، کربلا سے اپنی نجات کا راستہ ڈھونڈیں. یہ جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض ہو رہا ہے عزیزان، اس پہ غور فرمائیں. اگرچہ ایک طالب علم کے ناقص سے ادھورے سے جملے ہیں، لیکن ان پر غور فرمائیں، یہ ہماری نجات کا راستہ ہے. ہمیں ہر چیز سے پہلے، ہمیں بم سے پہلے، ہمیں ٹیکنالوجی سے پہلے، ہمیں ہر چیز سے پہلے عزت و شرف چاہیے. جب قوم با شرف ہو جاتی ہے وہ سب کچھ حاصل کر لیتی ہے، لیکن جب قوم کے پاس شرف نہیں ہوتا، جو بنایا ہوا ہے وہ بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے. آپ نے دیکھا پاکستان نے بم بنا لیا لیکن با شرف حکمران نہیں تھے، انہوں نے قوم کو بھی بے شرف کر دیا. اتنے بے شرف تھے کہ قوم کو بھی ذلیل و رسوا کر دیا. اور پڑوس میں جا کر دیکھو، وہاں پر ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. سب سے پہلے ایٹمی توانائی حاصل نہیں کی، سب سے پہلے پوری دنیا سے لڑ کر اپنا شرف بچایا. جب شرف بچا لیا تو آج اپنے ایٹمی پلانٹ کی طرف کسی کو میلی نگاہ سے بھی دیکھنے نہیں دیتے. خبردار، باشرف ایسے ہوتے ہیں. کہاں سے سیکھا یہ؟ شرف کا راستہ کا میدان شرف کربلا ہے، میدان کرامت کربلا ہے. پاکستان میں جب تک شیعہ قوم با عزت نہیں ہو جاتی، با شرف و با کرامت نہیں ہو جاتی، اس کے لیڈر جب تک اپنے اندر احساس شرف نہیں کرتے، اپنی قوم کو احساس شرف نہیں دلاتے، جب تک ان کو احساس کرامت نہیں دلاتے، جب تک قوم کے فرد کے اندر احساس عزت و کرامت و شرف بیدار نہیں ہو جاتا، اس وقت اس قوم کی مشکلات حل ہونے والی نہیں ہے. جس دن ان کو شرف نصیب ہو گیا اس دن ان کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. شرف کہاں سے ملے؟ فوراً سوال پوچھتے ہیں کہ شرف دینے والا کون ہے؟ شرف دینے والا 1400 سال کربلا کے میدان میں تپتے صحرا میں تشنا اپنی گردن کٹا کے اس لیے گیا کہ پاکستانی حیران نہ ہو کہ شرف ملتا کہاں سے. ہمیں اس لیے بھیجا گیا کربلا زیارت کے لیے جاؤ، اور اس لیے سیدہ کونین نے عزاداری کی رسم ڈالی اور سنت ڈالی اور عزاداری کی نہضت شروع کی. کس لیے؟ تاکہ کل کو پاکستانی حیران نہ کھڑا ہوا ہو کہ شرف کس دکان سے ملتا ہے. شرف عزاداری سے ملتا ہے، شرف کربلا سے ملتا ہے. یہ سلسلہ شرف و کرامت ہے. شرف کی کئی آفات ہیں. ایک، حکمران بھی ہیں، سوسائٹی بھی ہے، حکمران بھی ہیں، ظالمین. مطلب جاری ہے، باقی ایسا عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. سید الشہداء اس لیے فرماتے ہیں، انی لا ارى الموت الا سعادتا والحیاۃ مع الظالمین الا برما. میں موت کو اپنے لیے سعادت و فخر سمجھتا ہوں، اور ظالموں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو اپنے لیے ننگ و عار سمجھتا ہوں. کون انسان یہ کہہ سکتا ہے؟ ظالم جس ملک میں رہتا ہوں وہاں میں رہنا اپنے لیے ننگ و عار سمجھتا ہوں، جس زمین پر رہتا ہوں میں وہاں اپنی حیات کو ننگ و عار سمجھتا ہوں، میں نہیں زندہ رہنا چاہتا. لیکن نہ اس لیے کہ تنگ آ کے میں مرنا چاہتا ہوں، نا، اپنے خون سے ظلم و ظالمین کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اور کیا سید الشہداء علیہ السلام؟ دیکھیں کربلا کے باشرف انسان، بزرگ تو بزرگ تھے. میں آج ایک نو نہال کی بات کرتا ہوں، کرامت و شرف دیکھیں اس میدان کا. کیوں فقط 72 نکلے؟ کوفہ بھرا ہوا تھا مسلمانوں سے، کوفہ بھرا ہوا تھا امام کے ماننے والوں سے، کوفہ جو الاجل الاجل کے خط لکھے، کوفہ جو منتظر تھا، اور مدینہ جو روزہ رسول پہ پروانوں کی طرح گھوم رہا تھا، اور ادھر سے حاجی جو کعبہ کو چھوڑ ہی نہیں رہے تھے، یہ ثواب کے متوالے، یہ بڑے بڑے دیندار، یہ بڑے بڑے دین کے ٹھیکیدار، یہ کیوں کربلا نہیں پہنچے؟ اس لیے کربلا نہیں پہنچے کہ کربلا کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے فقط باشرف یہاں پر آ سکتا ہے، حسین کے کاروان میں لکھا ہوا ہے کہ فقط باشرف اس کاروان میں آ سکتا ہے، کوئی بے شرف اس میں داخل نہیں ہو سکتا، اگرچہ ساری عمر حج کرتا رہا ہو، اگرچہ بہت بڑا دیندار ہو، بہت بڑا عالم ہو، بڑا فقیہ ہو، اگر اس کے وجود میں شرف نہیں ہے وہ کاروان حسین میں شامل نہیں ہو سکتا. کیوں 72 آئے؟ چونکہ باشرف اتنے ہی تھے اس وقت، اتنے ہی باشرف تھے اس وقت، باقی بے شرف تھے، باقی بے غیرت تھے، باقی بے کرامت تھے، اپنا گوہر لٹا چکے تھے، لوٹ لیا تھا سوسائٹی نے، تربیت نے، دنیا نے، حکومت نے، یزید نے، بنو امیہ نے، ان کا شرف لوٹ لیا تھا. ان باشرف لوگوں میں کچھ نونہال بھی تھے جو ابھی بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچے. ان میں ایک 13 سال کا بچہ بھی تھا، 13 سال کا بچہ بالغ نہیں ہوتا. یہ سب سے جو زیادہ عمر ذکر کی گئی ہے، ورنہ روایات مختلف ہیں، کچھ نے 12 ذکر کیا ہے، کچھ نے کم تر بھی. کون ہے یہ باشرف انسان؟ حضرت قاسم ابن حسن. سید الشہداء نے جب شب عاشور اصحاب کو ایک خیمے میں جمع کیا، فقط اصحاب انصار چراغ بجھا کر ان لوگوں سے کہا کہ آپ جا سکتے ہو، میں نے اپنا حق بیعت آپ سے اٹھا لیا ہے. لیکن جب چراغ جلا سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور ہر ایک نے اٹھ اٹھ کے پھر اپنے شرف کا اظہار کیا. سید الشہداء علیہ السلام نے ان سب کو بشارت دی کہ کل تم سب شہید ہو جاؤ گے. روایت میں ہے مقاتل میں کہ حتیٰ ہر شہید کو اس کا مقتل بھی بتا دیا کہ کہاں شہید ہو گئے. خبر شہادت سننے کے بعد ان کے چہروں پہ نکھار آیا، خوشی سے چہرے دمک اٹھے. سید الشہداء اصحاب سے محو گفتگو تھے، خیمے کے آخری کونے سے ایک آواز آئی بچے گانا، اور وہ آواز یہ تھی کہ مولا سب کو بشارت شہادت دے دی ہے، سب کو مقتل بتا دیا ہے، آیا مجھے یتیم سمجھ کر اس سعادت سے محروم کر دیا؟ میرا نام شہداء میں ذکر نہیں آیا. یہ آواز سید الشہداء پہچانتے تھے. کس کی آواز تھی؟ حضرت قاسم کی آواز تھی، یادگار امام حسن مجتبیٰ کی آواز تھی. 13 سال کی عمر میں ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے. سید الشہداء نے پہچان لیا، فرمایا قاسم بیٹے یہ آپ ہیں، آپ شہادت کی بات کر رہے ہیں، میرے بیٹے ذرا میرے قریب تو آؤ. بلایا قریب، آغوش میں لیا، چوما، فرمایا قاسم آرزو شہادت کر رہے ہو؟ کہنے لگے مولا سب کا نام آ گیا، میں منتظر تھا میرا نام بھی آئے گا، میرا نام نہیں آیا. فرمایا بیٹا یہ انصار کی مجلس تھی، اہل بیت کی نہیں تھی. آپ کا نام بھی ہے، پہلے یہ تو بتاؤ آپ جو شہادت کے اتنے متمنی ہو، موت کیسے لگتی ہے؟ بیٹا موت پتہ ہے موت کیا ہوتی ہے؟ توجہ فرمائی، پوچھا پتہ ہے موت کیا ہوتی ہے؟ وہ خاندان وہ خاندان جو موت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے اس کا بچہ کیوں موت سے آشنا نہ ہو؟ اس طرح سے جناب قاسم نے نپت اللہ جواب دیا کہ گویا موت چکھی ہوئی ہے پہلے سے. کیا فرمایا؟ بیٹا موت کیسے لگتی ہے؟ فرمایا احلا من الاصل, شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے, شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے. جب یہ جملہ سننا تھا کہ شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے, سید الشہداء نے فرمایا ہاں بیٹا کل آپ بھی شہید ہو جاؤ گے. پھر اہل بیت بنو ہاشم کے جوانوں کا ذکر کیا کہ یہ بھی شہید ہو جائیں گے, اور پھر فرمایا کہ حتیٰ علی اصغر بھی شہید ہو جائیں گے. جب اصغر کا نام آیا جناب قاسم پوچھنے لگے مولا اصغر کیسے شہید ہو جائیں گے؟ آیا یہ لعین خیموں پر حملہ کریں گے؟ فرمایا نا بیٹا, جب تک میں زندہ ہوں خیموں پر حملہ نہیں کریں گے. کہنے لگے مولا اصغر تو چل نہیں سکتے, تو 6 ماہ کے ہیں, شیر خار ہیں, اصغر کیسے شہید ہو جائیں گے؟ سید الشہداء نے فرمایا بیٹا میں پانی پلانے کے لیے, تشنگی بجھانے کے لیے اصغر کو جب میدان میں لے کر جاؤں گا اصغر بھی شہید ہو جائیں گے. جناب قاسم نے جب مجدہ سن لیا فوراً آئے خیمے میں آ کر بیویوں کو سنا دیا, بشارت دی, مبارک دی. فرمانے لگے کہ مجھے مبارک کہو اس لیے کہ مجھے آج شہادت کا پروانہ مل گیا. اب صبح رب ران پڑتا ہے, پہلے انصار شہید ہوتے ہیں. انصار کی شہادت کے بعد جب اہل بیت میدان میں جانا شروع کیا تو حضرت قاسم کی جب باری آئی, جناب عباس آگے بڑھ کر جناب قاسم کو گھوڑے پر سوار کرتے ہیں. روایت میں لکھا ہوا ہے کہ سید الشہداء کے فوج میں کوئی اتنی زرہ بھی نہیں تھی جو حضرت قاسم کے وجود پر فٹ آ جاتی ہے, جو زرہ پہناتے بڑی نکلتی, جو خود سر پہ رکھتے بڑا نکلتا. روایت میں ہے کہ ایک بڑا خود سر سے اندازے میں بڑا خود جناب عباس نے حضرت قاسم کے سر پہ رکھا, اور ایک قد سے زیادہ بڑی زرہ پہنائی, اور نیزہ ہاتھ میں تھما کر گھوڑے پر سوار کر کے جب روانہ کیا تو سید الشہداء اب مقتل میں جناب حسن کی یادگار کا مقتل دیکھنے لگے. دشمن کی صف میں بیٹھا ہوا راوی کہتا ہے کہ ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا, کہا کہ جب قاسم میدان میں آئے, جب حسن کی یادگار میدان میں آئے تو ہمیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ ایک جنگجو خیموں سے مقتل میں آ رہا ہے. کہنے لگا بلکہ مجھے تو یوں لگا کہ افو کے خیمہ حسین سے چاند طلوع ہو گیا ہے. افو کے خیمہ حسین سے چاند طلوع ہو گیا. کہنے لگا میرے ساتھ کھڑا ہوا لعین کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا صبح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر جنگجو کو کسی اور نے مارا ہے, میرے حصے میں ابھی تک کوئی حسین کا خاندان کا اہل بیت کا کوئی بھی جوان نہیں آیا, یہ جوان یہ میرے حصے کا جوان ہے, اسے میں نے شہید کرنا ہے. وہ راوی کہتا ہے میں نے اس لعین کو کہا کہ لعین دیکھ ایسی چاند جیسی صورتیں قتل کرنے کے قابل تو نہیں, یہ چاند جیسی صورتیں یہ تو قتل کرنے کے قابل نہیں ہوتی. کہا پھر اس کے بعد رن شروع ہو گیا. حسن کی یادگار نے میدان جنگ میں جا کر داد شجاعت دینا شروع کر دی. بچہ ہے 13 سال کا لیکن اس طرح سے لڑا کہ لوگوں نے حیدر کی جنگ یاد آ گئی. لیکن اتنے میں کیا ہوا کہ لعینوں نے آ کر جناب قاسم کو گہرے میں لے لیا, اور یہی لعین جس نے کہا تھا کہ یہ جوان میرے حصے کا جوان ہے آگے بڑھا, اور بڑھ کر جناب قاسم کو ایک وار سے گھوڑے سے گرا دیا زمین پر. جناب قاسم جب گھوڑے سے گرے نیچے تو ندا دی الیہ الیہ یا مولا, اے مولا آئیو, یادگار حسن گر گئی. ایک دفعہ حسین علیہ السلام نے گھوڑے کی زین پر بیٹھ کر گھوڑے کو مقتل کی طرف دوڑایا, اور دشمنوں کے جھرمٹ سے جا کر جناب قاسم علیہ السلام کے قریب پہنچ کر فوج کو بھگا کر یادگار قاسم کے سر کو اپنی گود میں رکھ کر وہاں پر کیا کیا, رونے لگے, پیشانی چوم کر فرمانے لگے میرے بھیا کی یادگار, مجھے جب حسن یاد آتے تھے میں تیری جان جیسی صورت دیکھ لیا کرتا تھا. قاسم اب حسین کو عالم غربت میں تنہا چھوڑ گئے, میرے بھیا کی یادگار اب مجھے حسن جب یاد آئیں گے میں کس کی صورت کو دیکھوں. لعنت الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسين.